پیڑ پر رکھا ہے، یہ اس کی خوبیاں ہیں. عورت کے اندر مثلا ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خلقن کمزور ہے، اگر بہت زیادہ طاقتور ہوتی تو پھر وہ تمہارے اوپر سوار ہوتی. اس کو تھوڑا سا کمزور ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اسی طریقے سے عورت تھوڑی سی کچھ بنسبت مرد کے ڈرپوک ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا ڈرپوک ہونا ہی بہتر ہے. اگر وہ بے ڈر ہوگی تو وہ خوفناک چیز بن جائے گی، وہ تمہارے قابو میں نہیں رہے گی، تم اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکو گے. تو اس کے ٹیڑ پن کے اندر خوبصورتی ہے. عورت کے اندر عام طور سے تھوڑا سا بخل ہوتا ہے، تھوڑی سی کنجوسی. اگر عورت میں اتنی ذرا سی بھی کنجوسی بالکل بھی نہ ہو، بخل کو تو ذرا کہنا مشکل ہے، لیکن یہ کہیے کہ خرچ کے معاملے میں جس طرح مرد کا ہاتھ زیادہ کھلا ہوتا ہے، عام طور سے عورتوں کا ہاتھ اتنا کھلا ہوا نہیں ہوتا. یہ بڑی خوبی کی بات ہے، آپ کے حق میں بہتر ہے. اگر اس کا ہاتھ آپ سے بھی زیادہ کھلا ہوا ہوگا تو آپ کی تنخواہ دو دن کے بعد ختم ہو جائے گی. وہ عورت بیچاری گھر میں رہتی ہے تو ایک ایک چیز کا، آپ کو تو فرصت نہیں اپنے گھر کی چیزوں کے ایک ایک چیز کی حفاظت کی اور ایک ایک پیسے کو بچانے کی. آپ کو اگر سارا کا سارا وقت ان چیزوں میں لگانا پڑے گا، باہر کی ڈیوٹی آپ انجام نہیں دے سکیں گے. اس بیچاری نے اپنی اندر کی ساری ڈیوٹیاں اپنے ذمے لے رکھی ہیں، اور وہ ساری ڈیوٹیاں اس طریقے سے انجام دیتی ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ میرے شوہر کی تنخواہ کتنی ہے، مجھے پورا مہینہ اس تنخواہ کے اندر گزارا کرنا ہے، اسی میں مہمانداری بھی کرنی ہے، اسی میں بچوں کا کھلانا پلانا بھی ہے، پہنانا بھی ہے، شوہر کے رشتے داروں کے آنے جانے کا بھی انتظام کرنا ہے، اپنے بھی آنے جانے والوں کا رکھنا ہے. وہ سب ایک نظام بناتی ہے، اس کے حساب سے وہ ان پیسوں کا انتظام کرتی ہے. تو ہر چیز میں رکھ دیکھ کر خرچ کرتی ہے، وہ آپ کے اور میری طرح کھلا ہاتھ سے خرچ نہیں کرتی. اگر وہ ایسی کھلا ہاتھ کا خرچ کرنے والی ہو جائے اور آمدنی مرد کی محدود ہے تو ایک ہفتہ گزرنا مشکل ہو جائے گا تنخواہ کے اندر. تو تھوڑا سا ٹیڑھ پن اس کا اچھا ہے. ہاں کبھی کبھی اس کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، تو غصہ آپ کو بھی آ جاتا ہے، اس کو بھی آ جاتا ہے، کس کو نہیں آتا. آپ اس کو برداشت کر لیں. کبھی بعض اوقات وہ کسی ایسی چیز کی ضد کر دیتی ہے جس کی کوئی معقول وجہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، تو ٹھیک ہے آپ اس کی ضد پوری کر دیجیے. آپ کا بچہ، آپ جب بچے تھے تو آپ نے کتنی نامعقول ضدیں پوری کی، اپنے ماں باپ کے سامنے کتنی ضدیں کی ہوں گی. مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے ایک منہ بولے تایا تھے، حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت خاص تعلق تھا. وہ اپنے سب گھر والوں کو لے کر تھانہ بھون آ جایا کرتے تھے اور کئی کئی دن کئی کئی ہفتے وہاں گزارتے تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہم سب کو بچوں کو لے کر گھر والوں کو لے کر رمضان میں دارالعلوم کی چھٹی ہوتی تھی دیوبند کی، تو وہاں قیام کے لیے چلے جاتے تھے، مکان کرائے پر لے لیتے تھے. تو ایک مکان میں وہ ہوتے تھے، ایک مکان میں ہم ہوتے تھے، اور ہم آپس میں بچے ایک دوسرے سے کھیلتے بھی تھے. تو ہم ان کو تائبہ کہتے تھے، وہ حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے. جب ہم ذرا کچھ بڑے ہو گئے تو وہ بھی آیا کرتے تھے دیوبند، تو ایک مرتبہ اچھا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میں بچہ تھا تو مجھ سے باتیں بھی کرتے رہتے تھے. پھر کہنے لگے کہ جب تم چھوٹے تھے تو معلوم ہے تم کس کیا ضد کرتے تھے، تم یہ کہتے تھے کہ جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو اپنے تم ابا سے کہتے تھے اپنے کہ روٹی کو توڑ دو، تو میں کہا وہ توڑ دیتے تھے تمہارے ابا، پھر تم کہتے تھے کہ اس کو جوڑ دو. ابا کہتے تھے کہ بیٹا ٹوٹی ہوئی روٹی جڑتی نہیں ہے، تو تم روتے تھے، ناراض ہوتے تھے کہ تم کیوں نہیں جوڑتے. تو کہتے کہ ہم یہ کام کرتے تھے کہ وہ ٹوٹی ہوئی روٹی چھپا دیتے تھے اور سالم روٹی تمہارے سامنے رکھ دیتے کہ لو جڑ گئی، تو تم خوش ہو جاتے تھے کہ تمہاری مرضی پوری ہو گئی. اب دیکھو بچپن میں ایسی ایسی نامعقول قسم کی ضدیں بچے کرتے ہیں اور ماں باپ خوشی خوشی ان ضدوں کو پورا کرتے ہیں، اس میں مزہ بھی آتا ہے. تو ماں باپ نے تمہاری ضدیں پوری کی. بچپن میں عقل کم ہوتی ہے، عورت میں بھی عام طور سے عقل اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی مردوں میں ہوتی ہے. تو وہ بعض اوقات کسی چیز کی ضد کر دیتی ہے, ہمیشہ تو نہیں کرتی بیچاری, کبھی کسی چیز میں ضد کر دیتی ہے تو اس کو ضد پوری کر دو. غرض یہ کہ اگر آدمی یہ چاہے کہ بیوی کو بالکل تابع فرمان کر کے رکھے اور بالکل گز کر کے رکھے, بالکل سیدھا کر کے رکھے, کبھی نہیں رہے گی, تعلقات میں خرابی پیدا ہوگی, یہاں تک کہ چھوٹ چھٹا ہو جائے گا, وہ محکمے جا کر رہ جائے گی, پھر طلاق مانگے گی, طلاق دینی پڑ جائے گی. اگر اس کے ساتھ گزارا کرنا چاہتے ہو کہ زندگی خوشگوار زندگی گزرے, خوشیوں کی زندگی گزرے, تم بھی خوش رہو اور وہ بھی خوش رہے, تو اس کا حال, اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ اس کے تھوڑا سا جو ٹیڑھ پن ہوتا ہے اس کو برداشت کرو اور خوشی خوشی برداشت کرو. اہم اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حکیم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, امت کے رہنما بھی ہیں اور باپ سے زیادہ مہربان ہیں. ایسے ایسے اصول اور ہدایات ارشاد فرما دی ہیں کہ یاد رکھے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر, کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے, بالکل اس سے بیزار نہ ہو جائے, اس سے دشمنی نہ کرے. کیوں؟ مطلب ہوتا کیا, میاں بیوی ساتھ رہتے تو اس کی کسی بات پر غصہ آتا ہے شوہر کو, ایک بات پر غصہ آیا, پھر دوسری بات پر غصہ آیا, تیسری بات پر غصہ آیا, ناراضگی ہو جاتی ہے, مرضی کے خلاف بات عورت سے بھی ہو جاتی ہے بیچاری سے مرد کے خلاف, تو ہوتا کیا غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں پھر بات بڑھ جاتی ہے. اس غصے کو کم کرنے کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کی کسی ایک عادت کو برا سمجھتے ہو, مثلا کوئی ایک عادت ہے اس کے اندر وہ بری عادت ہے, بعض عورتیں بد زبان ہوتی ہیں, سخت کلام ہوتی ہیں, زبان ان کی سخت ہوتی ہے, تو بہت ناراض بات بات پر ناراض ہو جاتی ہوتی, بعض عورتیں ضدی ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم اس کی کسی عادت کو برا سمجھتے ہو, کوئی بری عادت تم اس میں پاتے ہو, تو رضی منہا آخر, تو اس کی تم تو اس کی کسی دوسری عادت کی طرف دھیان کرو جو تمہیں پسند ہو. کسی انسان کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر ساری عادتیں خراب ہی خراب ہوں, اچھی عادت کوئی نہ ہو, نہ کوئی مرد ایسا ہوتا ہے نہ کوئی عورت ایسی ہوتی ہے. اگر کسی عورت میں کوئی عادت خراب ہے تو اس کی اچھی عادتوں کو کی طرف دھیان کرو, تو جو بری عادت ہے اس کے مقابلے میں جب اس کی اچھی عادت کی طرف دھیان کرو گے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے, تو مجھے بری عادت کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی تھی, ضیق ہو رہی تھی, گھٹن ہو رہی تھی, غصہ آ رہا تھا, وہ کم ہو جائے گا. اور پھر یہ سوچو کہ کوئی بھی انسان کسی کمزوری سے خالی تو نہیں ہوتا, یہ بھی انسان ہے, عورت فرشتہ تو نہیں ہے, تو 100% صحیح تو نہیں عورت, میں بھی 100% صحیح نہیں ہوں, مرد بھی کہاں 100% صحیح ہوتا ہے, بھائی کچھ باتیں ہمارے اندر اچھی ہے کچھ بری ہے, اسی طریقے سے کچھ باتیں عورت کی اچھی ہے کچھ بری ہے. تو جو اس کی اچھی باتیں ہیں ان کی طرف دھیان کرو, تو چھوٹی جو بری بری عادتیں ہیں خود بخود ان کی طرف سے دھیان آپ کا ہٹ جائے گا. ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بری عادت دیکھی, برا کام دیکھا, تو اس پر غصہ آ جاتا ہے صاحب بہادر کو, اور ایسا کلمہ بول دیتے ہیں جس سے عورت کا دل چھل نہیں ہو جاتا. مثلا عام طور سے ہمارے یہاں کی عورتیں بیچاری کوشش یہ کرتی ہیں کہ کھانا ایسا پکائیں جو اپنے شوہر کو پسند ہے, گھر کے مردوں کو پسند ہے, بلکہ بہت سی خواتین تو ایسے تھے کہ جو چیز خود کو پسند نہیں مگر شوہر کو پسند ہے وہ پکاتی ہیں. اور بلکہ ہمارے یہاں کی خواتین تو بیچاری اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ اگر کھانا اچھا ہے اور تھوڑا بچا ہے تو پہلے شوہر کو کھلائیں گے بعد میں خود کھائیں گے. یہ ایثار کا جذبہ عورتوں کے اندر ہوتا ہے, کسی میں ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا. بہرحال کھانا اپنی کوشش میں وہ اچھے سے اچھا کھانا پکانے کی کوشش کرتی ہے, مگر کبھی اس میں نمک زیادہ ہو گیا, کبھی کم ہو گیا, کبھی مرچ زیادہ ہو گیا, کبھی کم ہو گیا, کبھی بھنائی میں کچھ کمی رہ گئی, کبھی کچھ زیادہ میں کچھ کمی ہو گئی. ہر انسان سے ہو جاتا ہے, اس سے بھی ہو جاتا ہے. مگر بعض مرد ایسے بے صبرے ہوتے ہیں اور ایسے ضدی ہوتے ہیں, ایسے بدخلق ہوتے ہیں کہ بس اس ایک مرتبہ کھانا خراب ہوا تو اس کی باقی جو اتنے دن جو کھانا بڑھیا سے بڑھیا کھلایا اس کو فراموش کر دیتے ہیں, اس پر ناراض ہوتے ہیں اور کیا کہہ دیتے ہیں کہ تم تو کھانا ہمیشہ ہی ایسا خراب کر دیتے ہیں, نمک زیادہ ہو کہتے ہیں تو ہمیشہ نمک ہی زیادہ کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیشہ کام کرتی ہوں بیچاری. ایک مضمون میں نے پڑھا تھا, کسی اچھے ماہر نفسیات کا تھا, اس نے بڑی اچھی بات کہی تھی. اس نے کہا کہ میاں بیوی کو لفظ ہمیشہ استعمال کرنے میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے. ہمیشہ کرے بڑا خطرناک ہے. اس کی مثال مثلاً یہی کہ کھانا پکاتی ہے اچھا, ایک دن نمک زیادہ ہو گیا تو کہتے تم تو ہمیشہ نمک زیادہ کر دیتی ہو. اب اس کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا کہ ہمیشہ تو میں کھانا اس کو اچھے پکا کے کھلاتی ہوں, آج اتفاق سے نمک زیادہ ہو گیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمیشہ نمک زیادہ کر دیتی ہو. اب وہ کیا کہتی ہے کہ میں تم تو ہمیشہ ہی میرے کھانے میں عیب نکالتے ہو, حالانکہ آپ بھی ہمیشہ عیب نہیں نکالتے. آج اتفاق سے آپ کو غصہ آ گیا تھا تو آپ نے کہہ دیا, ورنہ ہمیشہ تو آپ عیب نہیں نکالتے. لیکن اس نے بھی ہمیشہ کا لفظ بول دیا, نتیجہ ہے کہ جھگڑا لڑائی. تو ان چیزوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آدمی اگر رعایت رکھ لے, کھانا اگر مرضی کا نہیں پکا تو صبر کر لے اور یہ سوچے کہ ہمیشہ اتنا اچھا کھانا پکا کر کھلاتی ہے, آج اگر کھانا ایسا پک گیا تو ایسی کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے, صبر سے کھا لے. اول تو سچی بات یہ ہے کہ کھانا پکا کر کھلانا شرم اس کی ذمہ داری ہے نہیں. میں نے وہاں کینیڈا میں یہ تقریر کر دی تو وہاں عورتوں نے خوب باتیں کی, بڑے مزے آئے ان کے, اور تو مردوں کو صاف جواب دے دیا کہ جناب علی صاحب کہہ گئے ہیں کھانا پکانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. مجھے مولانا عاشق علی صاحب نے مدینہ طیبہ سے خط لکھا کہ بھائی تم کیا کر کے آ گئے وہاں, ماں تو بڑا کام خراب ہو گیا, عورتوں نے کھانے پکانے چھوڑ دیے. تو خیر میں نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ بالکل عورتیں پکانا ہی چھوڑ دیں, لیکن میں نے ایک بات کہی تھی جو واقعے کے مطابق ہے. واقعہ یوں ہی ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داری صرف ایک ہے کہ وہ آپ کے گھر سے آپ کی مرضی کے بغیر نہ جائے اور آپ کے عدم موجودگی میں آپ کے گھر کی آپ کے گھر کے ساز و سامان کی نگرانی کرے, دیکھ بھال کرے, ضائع نہ ہو جائے, اولاد کی تربیت کرے, عورت کو رکھے, گھر کے اندر کے جو کام کاج ہے اس کے نظام کو ٹھیک رکھے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یوں کہہ دے کہ جناب علی کھانا پکا ہوا لایا تھا, میرے واسطے بھی پکا ہوا لایا کریں آپ کھانا, جب آیا کریں دفتر سے تو کھانا میرے واسطے بھی پکا ہوا لایا کریں, تو قانونی اعتبار سے تو اس کو حق ہے. چنانچہ اگر ایسا کرے تو اور قاضی کی عدالت میں مسئلہ جائے گا تو قاضی یہی کہے گا کہ عورت نے صحیح کہا ہے, آپ جب آفس سے جایا کریں تو اپنا کھانا بھی بازار سے لے لیا کریں اور بیگم صاحبہ کا بھی کھانا لا کر ان کو پیش کر دیا کریں, اور نہیں کرو گے تو پھر دروں سے خبر لوں گا تمہاری. کہہ سکتا ہے قاضی چرن. لیکن بہت ساری ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ مرد پر وہ عائد نہیں ہوتی مگر مرد وہ پوری کرتے ہیں شرعی اعتبار سے. مثلا یہ کہ مرد کی اتنی ذمہ داری ٹھیک ہے کہ وہ کپڑے سال بھر میں اتنے بنا دے کہ عزت کے ساتھ گزارا کر لے عورت, کھانا جیسا خود کھاتا ہے ایسے عورت کو کھلا دے. لیکن مرد بھی اس کے جتنے چوچلے پورے کرتے ہیں آج کل, عورتوں کے جتنے شوق پورے کرتے ہیں, اس نے ایک جوڑا بنایا فیشن بدل گیا, اب دوسرا جوڑا بن رہا ہے, ابھی دوسرا بن کر ابھی پہننے کی ایک دو مرتبہ نہ بتائی تھی کہ فیشن میں تبدیلی آ گئی. ایک شادی ہو رہی ہے اس میں چار تقریبیں ہوں گی, چار دعوتیں ہوں گی, تو چار جوڑے چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ آج جو جوڑا پہنا وہ کل بھی پہن لے. ہمارے یہاں شہروں میں یہی رواج بن گیا عورتوں کے اندر. عام طور پر مرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اتنے سارے جوڑے بنا کر دے. تو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب علی ٹھیک ہے میں کھانا آپ کا لایا کروں گا, مگر جوڑے سال بھر میں تمہیں تین ملیں گے, ایک گرمیوں کا, ایک سردیوں کا, ایک درمیانی موسم کا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں, بہت ساری تفصیلات ہیں اس مسائل کی, کون سی چیز ذمہ داری میں واجب ہے عورت پر, کون سی نہیں, کون سی مرد پر واجب ہے, کون سی نہیں, تفصیلات ہیں. لیکن خوب یاد رکھیے, اگر اس طریقے سے نرے ضابطے پر عمل ہوگا اور قانون پر عمل ہوگا تو گھر کی زندگی خوشیوں کی زندگی نہیں ہوگی, ضابطے کی زندگی ہوگی, سرکاری دفتر کی زندگی ہو جائے گی. جیسے سرکاری دفتر میں چلے گئے تو افسر نے ایک بات کہہ دی, ماتحت نے ایک بات کہہ دی, جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے, گھر کا مزہ ختم ہو جائے گا. وہ جو محبت سے شوہر اپنی بیوی کے لیے چیزیں وہ لاتا ہے جو اس کی ذمہ داری میں نہیں ہے, اور محبت سے عورت اپنے شوہر کو جو چیزیں پیش کرتی ہے جو اس کی ذمہ داری میں نہیں, اس سے محبتیں بڑھتی ہیں, اس سے لذتیں بڑھتی ہیں, زندگی کے مزے میں اضافہ ہوتا ہے, حلاوت بڑھتی ہے. اسی بات کو قرآن کریم میں معروف بالمعروف کا قاعدہ بیان کیا گیا میاں بیوی کے تعلقات میں, کہ معروف طریقے سے کرو, یعنی رواج کے مطابق کرو, ایک دوسرے کا خیال ہے. تو مطلب یہ کہ یکطرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ سب عورت مرد اگر قوام بن گیا ہے تو بس اب من مانی کرے, جس طرح چاہے حکم چلائے. اگر تم اپنے حکم چلاؤ گی تو عورت کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے حقوق پورے پورے تم سے وصول کرے, اور تمہاری کوئی ایسی فرمائش کو پورا نہ کرے جو اس کی ذمہ داری میں نہیں ہے. تو اب نظام اس طریقے سے چلا آ رہا ہے عہد رسالت سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پسند بھی فرمایا, اور اسی صحابہ کرام نے اس کو جاری رکھا کہ گھر کے اندرونی کام عورت سنبھالتی ہے, باہر کے سارے کام مرد سنبھالتا ہے. باہر کے کام محنت مشقت کے کام ہیں, وہ اور مرد کے ذمے, گھر کے کام نسبتاً ہلکے ہیں وہ عورت کے ذمے, اور زندگی اس کے بغیر چل نہیں سکتی. زندگی کی گاڑی دو پہیوں پر چلتی ہے, ایک باہر کے اعمال ہیں, گھر کے اعمال ہیں. گھر کے اعمال کو عورت نے سنبھال رکھا ہے, باہر کے اعمال کو مرد نے سنبھال رکھا ہے, گاڑی صحیح چل رہی ہے. مغرب نے دھوکہ دیا عورت کو اور اس بیچاری کو بے وقوف بنایا اور کہا کہ تجھے آزادی دیتے. کیا آزادی دیں گے؟ کہ تنخواہ تو لایا کر, تیرے اوپر میں پیسہ خرچ نہیں کرنے کے لیے تیار, اپنا کما اور کھا, اور تجھے آزادی دیتا ہوں, تم ملازمت کیا کر, اور ساری ذمہ داریاں گھر کے وہ چوکی تو ہیں, بچوں کا پیشاب پکانا بھی بیوی ہی کرتی ہے, کپڑے پہنانے, نہلانے دھلانے کا کام بھی بیوی ہی کرتی ہے, اسکول بھیجنے کا کام بھی بیوی ہی کرتی ہے, گھر کا کھانا بھی بیوی ہی پکاتی ہے. اب کام یہ ہو گیا کہ تجھے آزادی مل گئی کہ پیسے کمایا کر, تیرے اوپر پیسے نہیں خرچ کروں گا. تو نتی رہی ہے کہ گھر سے باپ بھی غائب, ماں بھی غائب, بچے گھر میں ہیں, اور بچے بلکہ گھر میں نہیں رہتے, وہ اسکول میں. تو گھر کا نظام ہی تباہ برباد ہو گیا. مغرب اب پریشان ہے, مغربی زندگی گھر کا لطف ختم کر چکی ہے. وہاں کے مفکرین پریشان ہیں کہ گھر کا جو لطف تھا وہ کیسے واپس لایا جائے گھر کے اندر. وہاں کینیڈا میں, ٹورانٹو میں جن صاحب کا میرا قیام تھا, بڑے اچھے نیک لوگ ہیں, تو ان کی لڑکیاں ماشاءاللہ عالم فاضلہ ہیں. تو خیر فجر کے بعد میں سو جاتا تھا, تو جب ناشتے کا وقت ہوتا تھا تو وہ کسی سے اطلاع کراتے تھے ناشتہ تیار ہو گیا, تو ہم بیٹھ کے ناشتہ کر لیتے تھے. تو ایک دن ایک چھوٹی سی بچی بڑی خوبصورت گڑیا کی تھی، بڑی خوبصورت چھوٹی سی بچی، وہ آئی اور اس نے مجھے اٹھایا. وہ توتلی زبان میں انگریزی بول رہی تھی کہ یور بریک فاسٹ از ریڈی، آپ کا ناشتہ تیار ہے. تو مجھے بہت پیاری لگی وہ بچی. خیر جا کے میں نے ناشتہ کر لیا. میزبانوں سے پوچھا کہ بھائی یہ بچی کون ہے؟ تو نے کہا کہ یہ ہماری پڑوسن کی بیٹی ہے. وہ پڑوسن اٹلی کے رہنے والی ہے، یہاں رہتی ہے، عیسائی ہے. وہ صبح کو ڈیوٹی پر چلی جاتی ہے تو اس بچی کو ہمارے گھر چھوڑ جاتی ہے. اور میں نے کہا اس کا باپ کہاں؟ کہ باپ اس کا انگلینڈ میں ملازمت کر رہا ہے. تو باپ انگلینڈ میں ملازمت کر رہا ہے، بیٹی نہ بیوی نہ کینیڈا میں ملازمت کر رہی ہے، اور بچی پڑوسن کے یہاں پل رہی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہارے پاس یہ بچی پل رہی ہے تو تم تو اس کو بہت کچھ سکھا سکتے ہو. کہا کہ ہم سکھا رہے ہیں اس کو، کلمہ بھی سکھا دیا، فلاں فلاں چیزیں سکھا دی ہیں. میں نے کہا اس کی ماں ناراض نہیں ہوتی؟ کہنے لگی نہیں، وہ تو ماں کہتی ہے کہ تم اس میری بچی کو ایسا ہی بنا دو جیسی تم ہو. خلاصہ یہ کہ ماں مغرب کی مغربی دنیا میں گھر کا جو گھر کی جو زندگی تھی، گھر یہ خاندانی جو مزاج تھا، وہ تباہ ہو چکا، برباد ہو چکا. گھر کا چہر و سکون اڑ چکا. نہ اولاد کو ماں باپ کی شفقت میسر ہے، نہ شوہر اور بیوی کو آپ اس میں ایک دوسرے کی محبت میسر ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، بڑی محبت کا تعلق رکھتے ہیں ہم سے، انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور مجھ سے بہت کہہ رکھا کہ جب کبھی آپ انگلینڈ آیا کرے مجھے بھی اطلاع ہو جائے. تو خیر مجھے بھی فرصت نہیں ہوتی ہے. لندن میں وہ میرا کام لندن میں کم ہوتا ہے، دوسرے شہروں میں زیادہ ہوتا ہے. تو ایک دن کے لیے میں لندن میں بھی آ گیا. تو میں نے سوچا فون کر لوں. بڑی محبت کرنے والے نوجوان ہیں، مجھ سے اصلاحی تعلق ہے بیچاروں کا. تو میں نے فون کیا تو کہنے لگے کہ بس میں کیا بتاؤں، میرا دل بیتاب ہے آپ کے پاس آنے کے لیے. میں کہا میرا عجیب مسئلہ ہے کہ میں اس وقت ڈیوٹی پر جانے کے لیے نکل رہا ہوں اور میری بیوی ڈیوٹی کر کے واپس آ رہی ہے. میری بیوی کی ڈیوٹی ہے دن میں، میری ڈیوٹی ہے رات میں. وہ گھر میں آتی ہے تو میں رات میں یہاں سے چلے جاتے ہیں. اس طریقے کی زندگی وہاں گزارتے ہیں. تو شوہر ڈیوٹی کر کے آتا ہے تو بیوی ڈیوٹی میں چلی جاتی ہے، بیوی ڈیوٹی کر کے آتی ہے تو شوہر میں چلے جاتے ہیں. یہ خاندانی زندگی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ عورت کو آزادی مل گئی. زندگی کا چین و سکون اور لذت و راحت تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. اسلام نے گھریلو زندگی کی گاڑی جو چلائی ہے، مرد اور عورت سے اس طرح چلائی کہ گھر کے نظام کو عورت کے پاس رکھا، مرد کے باہر کے نظام کو مردوں کے پاس رکھا. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک غلطی اور ہو رہی ہے، وہ بھی بڑی خوفناک ہے. ہمارے گاؤں گوٹوں میں جہاں تعلیم نہیں ہے، جہالت کا دور دورہ ہے، ہمارے گاؤں گوٹوں میں یہ ہو رہا ہے کہ مرد گھروں میں رہتے ہیں اور عورتیں باہر محنت مزدوری کر کے کما کے لاتی ہیں. یہاں یہ ہو رہا، معافیاں جو کراچی کے شہر میں گھروں کے اندر جو معافیاں کام کرتی ہیں، کام والی عورتیں ہوتی ہیں، بیچاری یہ محنت مزدوری کر کے گھروں میں محنت کرتی ہیں. تھوڑی بہت تنخواہ ان کو مل جاتی ہے، دو وقت کا کھانا مل جاتا ہے، اسی میں سے کچھ واپس گھر لے جاتی ہیں بچوں کے لیے. معلوم کرتا ہے کہ شوہر کیا کرتا ہے، وہ گھر میں رہتا ہے، وہ گھر پہ آرام ہی کرتا رہتا ہے. اچھا بیٹے جو ہیں وہ بھی آرام کرتے ہیں گھر پہ، یہ آوارگی کرتے ہیں، آوارہ پھرتے رہتے ہیں. لڑکیاں اور عورتیں یہ بیچاری گھروں میں کام کاج کر کے گھر کا خرچ چلاتی. گاؤں گوٹوں کے اندر یہی ہو رہا ہے. لاہور میں یہ ہم نے یہی دیکھا، کراچی میں ہم نے یہ دیکھا. یہاں آس پاس کے جو غریبوں کی بستیاں ہیں گاؤں گوٹوں کی، ان کے اندر یہی ہوتا. عورتوں کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ تم کماؤ، اور مرد کا کام یہ کہ کھائے عورت کی کمائی کا. یہ بڑی بےغیرتی کی بات ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف بات ہے، اور ظلم ہے عورت کے اوپر. تو ایک ظلم مغرب نے کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تو کما کے لا، اپنا خرچہ خود اٹھا، میرا اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گا. خرچہ اٹھانے سے انکار کر دیا. اور ان جاہل لوگوں نے یہ کام کیا کہ اپنا خرچہ بھی عورت ہی پر ڈال دیا. اسلام نے یہ کام کیا کہ عورت کا سارا خرچہ مرد کے ذمہ رکھا ہے، اپنا خرچہ بھی، بچوں کا خرچہ بھی، اور عورتوں کا سارا خرچہ بھی، تاکہ اس کے اوپر پیسے کمانے کی محنت مشقت نہ آئے. اس کا کام صرف یہ رہے کہ گھر کے اندر راحت سے، آرام سے، عزت کے ساتھ اپنے بچوں کے پاس رہے. چنانچہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں امریکہ میں ہمیں لوگوں نے بتلایا اور فرانس میں بھی کہ بہت لوگ مسلمان تو ہو رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے ان میں زیادہ تعداد مسلمان ہونے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی. کیوں؟ ہم نے وجہ پوچھی. حالانکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ذرائع ابلاغ زہر اگل رہے ہیں اسلام کے خلاف دو طریقوں سے. ایک جہاد کے خلاف کہ مسلمان جو ہیں یہ اسلام جہاد کا نام انہوں نے دہشت گردی رکھ لیا ہے, دہشت جہاد کو بدنام کرتے, اور دوسری بدنامی یہ کرتے کہ ان کے عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے, انسانی حقوق ان کے ادا نہیں کیے جاتے, عورتوں کو چار دیواری کے اندر قید کر دیا گھر کی چار دیواری میں. سب سے بڑا الزام اس وقت مسلمانوں پر اور اسلام پر یہ لگایا جاتا ہے, اور پورا مغربی میڈیا صبح سے لے کر شام تک یہی بکواس کرتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کہ عورتوں کی آزادی کو سلب کر رکھا ہے اسلام نے اور مسلمانوں نے. تو پھر وہاں عورتیں مسلمان کیوں ہو رہی ہیں زیادہ؟ میں نے سوال کیا, لوگوں نے بتلایا کہ جو مسلمان ہوئی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے مسلمان عورتوں کی زندگی دیکھ کر ہم مسلمان ہو رہے ہیں, ہم نے اپنے پڑوس کی عورتوں کو دیکھا کہ ان کی زندگی بڑی راحت کی زندگی ہے, بڑی چین سکون کی زندگی ہے, بڑی عزت کی زندگی ہے, وہ دن بھر گھر میں رہتی ہے تو ان ڈیوٹی میں جانا نہیں پڑتا. تو ہمیں خیال آیا کہ ایسی مزیدار زندگی کا تو ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا. واقعی آپ وہاں دیکھیں گے کہ مغربی عورت کے چہرے پر خوشی کا آثار نظر نہیں آئیں. بازاروں میں بھری پڑی ہیں عورتیں ادھر نظر آتی ہیں, سرکاری دفاتر میں جاؤ, دکانوں میں جاؤ, اداروں میں جاؤ, زیادہ تر کام کرنے والی عورتیں. تو چین اور سکون نظر نہیں, بھاگی دوڑی جا رہی ہوگی مسلسل, ایسے جیسے کوئی قیامت اس کے اوپر آئی ہے, وہ ڈیوٹی پر جا رہی ہے, ڈیوٹی سے پھر واپس ہو کر گھر پہنچنا ہے, اس کو کھانا پکانا ہے, بچوں کو سنبھالنا ہے, ایک مصیبت وبال ان کے اوپر مسلط ہے. ایک خاتون پاکستان کی مجھ سے کہنے لگی, بڑے مالدار گھرانے کی بیٹی اور خوش ہو کر بھی اچھا بڑا کاروبار تھا, یہاں سے شوق ہوا امریکہ جانے کا, میں ابھی بھی امریکہ چلے گئے, وہاں اپنے کسی رشتے دار کے یہاں پہلے کام کرتے رہے, وہاں سے علیحدگی ہو گئی. تو اب شوہر ایک جگہ ملازمت کرتا ہے, بیوی دوسری جگہ ملازمت کرتی ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے 12 بجے بھوک لگتی ہے, کیونکہ صبح کو 7 بجے ڈیوٹی پر پہنچنا پڑتا ہے. صبح کو 7 بجے ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے نیو یارک جیسے شہر میں 1.5 گھنٹے پہلے جب تک نہ نکلے نہیں پہنچ سکتا آدمی, تو 5:30 بجے سے. اب ایسے میں ناشتہ کیسے کر کے نکلے؟ تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہم تو ناشتہ بس بھاگ دوڑ میں اس طریقے سے کرتے ہیں, کوئی چیز رکھی ہے گھر میں کھانے پینے کی, وہ اٹھا کے ساتھ رکھ لی, بس میں کھا لی, ریل میں کھا لی, زیر زمین ریلیں چلتی ہیں, تو اس طریقے سے ناشتہ کرتے ہیں. ناشتہ کر کے اب 5:30 بجے 6 بجے کا ناشتہ کیا ہوا تو 12 بجے بھوک لگ جاتی ہے. تو کہتی میں ایک مرتبہ کھانے لگی تو میرا جو اوپر جو نگراں بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں کھانے کا وقفہ 4 بجے سے پہلے نہیں ہوگا, 7 بجے سے ڈیوٹی پر آئی ہوئی, 4 بجے کھانے کا وقفہ ہوگا, 5 بجے چھٹی ہوگی. اب وہ بیچاری اس مصیبت کی زندگی وہاں کی عورت گزار رہی, یہاں آرام کی زندگی گزار رہی تھی, دیندار گھرانے کی لڑکی تھی, خاندان بڑا اچھا تھا, مالدار لوگ تھے, اب امریکہ جانے کے شوق میں یہ مصیبت اس کے اوپر آ گئی. اچھا وہاں ہو بھی گیا کچھ ایسا کہ خرچے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ شوہر کی تنخواہ بعض اوقات کافی ہوتی بھی نہیں, تو کچھ مجبوری بھی ہو جاتی ہے کہ چلو بیوی کو بھی تنخواہ ملازمت پر لگاؤ. نتیجہ یہ کہ سارا غیر فطری نظام وہاں چل رہا ہے اور گھر کا لطف ختم ہو گیا. اعتدال کی زندگی یہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہم کو بتلائی تھی. کیا نمبر 34 پر ہے؟ 34 پر مؤمنتن لا يفرق مؤمن مؤمنتن ان کریا منہا خلقا رضیا منہا آخرا. یہ بہترین علاج ارشاد فرمایا کہ کوئی مؤمن مرد لا يفرق, کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے بالکل لیا. اگر کسی عادت سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, شکایت ہو رہی ہے, پسند نہیں ہے وہ عادت, تو جو دوسری اس کی اچھی عادت ہے اس سے وہ خوش حاصل کرے, بالکل لیا نفرت نہ کرے کہ بس یہ میرے کام کی نہیں. ایک عادت اگر خراب ہے تو دوسری جو اچھی عادت ہے اس کی طرف دھیان کرو, جب اس کی دوسری اچھی عادتوں کی طرف دھیان کرو گے تو تمہیں یہ جو بری عادت لگ رہی ہے اس پر صبر آ جائے گا. اور صبر کے بغیر چارہ کار نہیں ہے, وہ نہ زندگی تلخ ہو کر رہ جائے گی. بس بھائی
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد یہ ہمارے سامنے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ریاض الصالحین ہے. اس میں دین کے بڑے اہم اہم موضوعات پر, تقریباً سارے ہی موضوعات پر, قرآن کریم کی آیات اور احادیث مصنف نے جمع فرمائی ہیں. اور مختلف ابواب میں ان احادیث کو لکھا ہے. پچھلی کئی مجلسوں سے یہ باب چل رہا ہے خواتین کے ساتھ حسن سلوک, اور یہ کہ خواتین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات مردوں کو عطا فرمائی ہیں کہ تمہیں عورتوں کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے, اس کا بیان ہے. اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی مجلسوں میں. اور اسی سلسلے کی ایک حدیث یہ ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائه. سب سے مکمل ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں. سب سے مکمل ایمان جن لوگوں کا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں. یعنی جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں وہ مومنین میں سب سے اچھے مومن ہیں. خلق تو اصل میں عادت کو کہتے ہیں, اور حسن الخلق اچھی عادت, اچھے اخلاق, حسن اخلاق. حسن اخلاق کیا ہے؟ اس کا حاصل اور لب لباب علماء نے لکھا تین چیزیں. ایک یہ کہ دوسرے کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کریں, خیر خواہی کا معاملہ کریں, روپے سے, پیسے سے, دعا سے یا زبان سے. دوسروں کو آپ جو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہو, بذل المعروف, دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا, ایک تو یہ آدمی اس کی عادت ڈال لے کہ میں دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں, جو فائدہ پہنچا سکے, جس کی توفیق ہو جائے, جس کا موقع مل جائے وہ پہنچا دے. دوسرا یہ کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے, کف الاذی. ہماری کسی بات سے, کسی فعل سے دوسروں کو ادنا ناگواری, دل آزاری یا تکلیف نہ, یعنی نہ ہپنا. تیسری چیز ہے طلاقت الوجہ, خندہ پیشانی. جب کسی سے ملیں
تو خندہ پیشانی سے ملے. خندہ پیشانی کا کیا مطلب؟ کہ آپ کے چہرے پر بشاشت ہو، دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ مجھ سے مل کر یہ خوش ہوا ہے، اس سے اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی مخاطب. تو تین چیزیں ہیں، ایک بذل المعروف، دوسرے کف الاذی، تیسرے طلاقۃ الوجه. یہ حاصل ہے حسن اخلاق. دوسروں کو آپ بہت ساری طریقوں سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ بعض فائدے ایسے ہیں کہ جس میں کوئی وقت اور محنت اور پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا. مثلا آپ چلے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی تکلیف ایسی چیز پڑی ہے جس سے چلنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو آپ نے اس کو ہٹا دیا، چلتے چلتے وہاں سے ہٹا دیا، کوئی وقت نہیں خرچ ہوا، کوئی محنت نہیں خرچ ہوئی، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک حسن سلوک کر دیا. بذل المعروف ہے. بس میں آپ بیٹھے ہیں، دوسرا آدمی کھڑا ہے، بیچارہ تھک رہا ہے، ضعیف ہے، تھوڑا سا آپ سرک کے اس کو جگہ دے دی، آپ بھی بیٹھے رہیں اس کو بھی تھوڑی سی جگہ دے دی، یا آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. اب آپ غور کریں تو ایسے بہت سارے کام ہم دن صبح سے لے کر شام تک کر سکتے ہیں کہ بڑی آسانی سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا دیں. گھر میں گئے، گھر میں جانے کے بعد کوئی کام اگر ایسا ہے جس سے ہماری بیوی کو کوئی راحت پہنچ سکتی ہے وہ کام کر دیں، بچے کو کوئی خوشی ہو سکتی ہے وہ کام کر دیں، یہ بذل المعروف ہے. بعض اوقات بچے کو چھیڑنے میں بچہ خوش ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں اپنے گھر کے بچوں سے، وہ خوش ہوتے ہیں، اسی نیت سے کریں کہ بچہ خوش ہوگا، کھلائیں ان کو، یہ بھی بذل المعروف ہے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت میں کہیں دیکھا تھا کہ آپ بچوں میں دوڑ لگواتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی دوڑ لگواتے تھے، اور خود بیٹھ جاتے تھے یا کھڑے ہو جاتے تھے کہ تم دوڑ لگاؤ اور ہمیں کون سب سے پہلے آ کر چھوتا ہے. وہ دوڑ لگاتے تھے اور سب سے پہلے آگے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونے کی کوشش کرتے تھے. کوئی آپ کے پیٹ پر گرتا تھا، کوئی آپ کے بازو آپ کے رانوں پر گرتا تھا، آپ بھی خوش ہوتے تھے، بچے بھی خوش ہوتے تھے. یہ بھی بذل المعروف. بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ جب تشریف لے جاتے خانقاہ سے اپنے گھر کی طرف، تو بعض اوقات بچے کھیل رہے ہوتے تھے، تو کسی بچے کے پیچھے سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، تو وہ کہتا اللہ میں بڑے ابا مر جاؤں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو بڑے ابا کہتے تھے بچے محلے کے، اللہ میں بڑے ابا مر جاؤں. وہ کہتے تھے نا، خوش ہوتے تھے بچے اور بد دعا دیتے تھے، حضرت کو اسی میں مزہ آتا کہ بچے خوش ہو رہے ہیں. تو بذل المعروف، دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اس کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں، بہت طریقے ہو سکتے ہیں، سفر میں بھی ہو سکتے ہیں، گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، دفتر میں بھی ہو سکتے ہیں، بس میں بھی ہو سکتے ہیں، مسجد میں بھی ہو سکتے ہیں. مثلاً آداب میں سے ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اگر کہیں اور دوسرا آپ کے برابر میں آ کر بیٹھا ہے، اگرچہ جگہ اس کے لیے کافی ہے بیٹھنے کی، لیکن تھوڑے سے آپ اس کی وجہ سے سرک جائیں، تھوڑے سے سرک جائیں، اس کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی کہ اس نے میری قدر کی، میری اہمیت کا احساس کیا، میری عزت کی. اور اگر فرض کر لیجیے سرکنے کی جگہ نہیں ہے، تو روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ تھوڑے سے ہل جائیں، تھوڑے سے ہل جائیں، ایسے ہو جائیں، ان کو یہ معلوم ہو کہ انہوں نے میرے آنے کو محسوس کیا، میری عزت کی. یہ اب دیکھیے اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اس سے اس کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی. تو بذل المعروف کے لفظ کا جو لفظ ہے بڑا معنی خیز بھی ہے اور بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں، اور ہر موقع کے لیے آدمی خود سوچ کر یہ کام کر سکتا ہے. لیکن یہ جب کام جب ہوگا جب آدمی کو اس بات کا شوق ہو جائے پیدا کہ میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کروں, اچھا برتاؤ کروں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں ہندوستان کا وقت تھا, سفر میں جا رہا تھا ریل میں, انگریزوں کی حکومت کا دور تھا. اب ظاہر اس زمانے میں تھرڈ کلاس ہی سفر ہوتے تھے, ہجوم بہت ہوتا تھا. تو پھر میں رات بھر کا سفر تھا, میرے برابر میں ایک بڈھا بنیا آ کر بیٹھ گیا. بنیا تھا بڈھا. اب بنیا بڈھا کافر آدمی, ویسے بھی مسواک بھی کرتا, منہ میں بدبو بھی ہوتی ہے, وہ برابر میں بیٹھا ہوا اور لمبا سفر تھا تو نیند آ گئی اس کو, اور کہ اس نے میرے کندھے کے اوپر اپنا سر ٹیک کے سو گیا. اب میرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں ذرا سا ہلوں تو اس کی آنکھ کھل جائے گی, اور سو کے خراٹے بھی لے رہا ہے اور منہ میں بدبو بھی. اس کے کافر کے منہ میں تو صفائی نہیں ہوتی, مومن کے منہ میں تو صفائی ہوتی, مسواک کرتا ہے, دانت صاف رکھتا ہے, سنت کا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مجھے اب یہ ضعیف آدمی ہے اور میرا الصاحب بالجم, قرآن کریم میں الصاحب بالجم کا بھی حکم آیا ہے کہ اس کا بھی خیال کرو, اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو عارضی طور پر تمہارے ساتھ ہو گیا, مثلا مجلس میں ساتھ ہو گیا, بس میں, ریل میں. تو فرمایا کہ میں نے سوچا کہ قرآن کریم میں حکم آیا ہے کہ برابر والا جو آدمی چاہے عارضی طور پر ساتھی بن گیا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. تو کہتے میں بالکل احتیاط سے بیٹھا کہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے گی. فرمایا کہ کئی گھنٹے گزر گئے, میں نے کروٹ نہیں بدلی, یہاں تک کہ وہ خوب سویا خوب سویا خوب سویا. فرماتے کہ کہیں پھر کسی اسٹیشن پر گاڑی روکی, اس کی آنکھ کھل گئی. اور کہتے کہ میں کئی گھنٹے کا میں جاگا ہوا تو میری آنکھ لگ گئی, وہ جاگا ہوا تھا, میری آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو مجھے جو اونگ آئی تو میرا سر اس کے کندھے سے ہلکا سے لا کے ٹکرایا, تو اس نے فوراً مجھے تک کر دیا اور خیر میں چونک کر بیٹھ گیا. تو یہ فرق ہوتا ہے مومن میں اور کافر. اس نے ایک منٹ کے لیے بھی اس کو گوارا نہ کیا کہ کسی مسلمان کو ادنا ایک سیکنڈ کا بھی راحت کی راحت مل جائے, اور انہوں نے گھنٹوں تکلیف برداشت کر کے اس کو راحت پہنچائی. اس سے ایک بات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی, اور قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے بھی یہ بات واضح ہے کہ صرف مسلمان ہی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں, کافروں کے ساتھ بھی ہے. پڑوسی اگر کافر بھی ہے تو اس کے بھی حق ہے. الصاحب بالجنب, جو برابر میں عارضی طور پر آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا یا کھڑا ہے, کسی چیز میں شریک ہو گیا ہے, تو چاہے وہ کافر ہے تو اس کا بھی حق ہے. اس کے ساتھ اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آنا, اس کو تکلیف سے بچانا, اس کو کوئی راحت پہنچا سکے تو پہنچا دینا, اور خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ پیش آنا, یہ بھی اس کا حق ہے. تو اس نے اخلاق کا حاصل کیا نکلا, تین چیزیں ہیں, بذل المعروف, دوسرے کف الاذی, تیسرے طلاقت الوجه. کہ بذل المعروف کچھ کسی طریقے سے فائدہ پہنچا سکو تو پہنچا دو, دوسرا یہ کہ تکلیف اس کو نہ ہو تم سے. مثلا برابر میں آپ بیٹھے ہیں, بس میں ہیں, ریل میں ہیں, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سگریٹ پیتے ہیں اور دھواں چھوڑتے رہتے ہیں برابر والوں کے اوپر, کتنی تکلیف پہنچتی ہے برابر والوں کو, جائز نہیں, حرام ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بیضتہ, مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. تو کسی کو تکلیف پہنچانا نا حق, حرام ہے, ناجائز ہے. اور آدمی سگریٹ پی رہا ہے, دھواں چھوڑ رہا ہے, برابر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. بعض پان والے پان کھاتے ہیں اور پیک تھوکتے رہتے ہیں برابر میں بیٹھے ہوئے, دوسرے کو اس سے گن آتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. بعض نسوار کھانے والے پچ پچ تھوکتے رہتے ہیں, وہیں بس میں بیٹھے ہیں, ریل میں بیٹھے ہیں, برابر میں تھوک رہے ہیں, اس سے تکلیف پہنچتی ہے, ایذا پہنچتی ہے. ریل میں ہیں, بعض لوگ ریل میں پہلے سے پہنچ جاتے ہیں, ریزرویشن ہے نہیں تو کوئی کپڑا بچھا دیا, دو آدمیوں کی جگہ پر قبضہ کر لیا, اکیلے ٹکٹ ایک کا ہے اور جگہ پر قبضہ کر لیا دو آدمیوں کے, یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے, یہ تو حسن اخلاق کی بات ہی نہیں بلکہ یہ تو حق کی ادائیگی کی بات ہے, گناہ سے بچنے کی بات ہے. بس جتنے کا ٹکٹ تم نے لیا اتنے کا ٹکٹ دوسروں نے بھی لیا, تمہیں بھی ایک آدمی کی جگہ گھیرنے کا حق ہے, دوسرے کو بھی ایک آدمی کی جگہ گھیرنے کا حق ہے, تم نے جا کر دو آدمیوں کی جگہ پر قبضہ کر لیا. یا اس طریقے سے بیٹھے ہیں کہ برابر والے کو تنگی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے, یا منہ میں بدبو ہے اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے. اب دیکھیے کتنا اہتمام کیا شریعت نے کہ دوسرے کو تکلیف, ادنا ناگواری اور تکلیف کسی کو نہ پہنچے آپ سے اور ہم سے, کہ حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے کچی پیاز کھائی ہو یا کچا لہسن کھایا ہو تو وہ مسجد میں نہ آئے, بالکل منع کر دیا, ناجائز ہے, ممانعت ہے مسجد میں داخل ہونے کی, کیونکہ کچے لہسن سے اور کچی پیاز کھا کر منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, اس سے برابر والوں کو تکلیف ہوگی, فرشتے بھی ہوتے ہیں مسجد میں ان کو بھی تکلیف ہوگی اور مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچے گی, جائز نہیں. کف الاذى, تکلیف سے بچانا لوگوں کو, تو لوگوں کو تکلیف سے بچانا تو یہ فرض بھی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ لہسن اور پیاز کھانے سے بدبو کتنی ہوتی ہے, ایسی بہت زیادہ تو نہیں ہوتی کہ بالکل ناقابل برداشت ہوتی ہے, اس سے زیادہ تکلیف, اس سے زیادہ بدبو تو سگریٹ اور بیڑی میں ہوتی ہے, اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بدبو منہ کی ہوتی ہے اگر کسی کے منہ میں بیماری ہے اور سڑا ہوا ہے منہ, پائریا ہو گیا ہے اگر, یا کسی کے بغلوں میں گندگی ہے, صاف نہیں رہتے, سخت گرمی کے موسم میں پسینہ پسینے اور نہاتے نہیں کئی کئی دن تک, کپڑوں میں پسینے کی بدبو آ جاتی ہے, اس سے برابر والوں کو تکلیف پہنچے گی. تو یہ تمام باتیں حسن اخلاق کے خلاف ہیں, اور حسن اخلاق کے خلاف ہونے میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ حرام بھی ہے ناجائز بھی. تو کف الاذى, دوسروں کو تکلیف سے بچانا, یہ بھی حسن اخلاق میں داخل ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے, ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ مجلس تھی, سوال رکھا کہ بھئی یہ بات بہت کہی جاتی ہے, فلاں بات ادب کے موافق ہے, فلاں بات ادب کے خلاف, تو ادب ہے کیا, ادب کس کو کہتے ہیں, ادب کی تعریف کیا ہے؟ خطاب تھا علماء سے, دار العلوم کے علماء گئے ہوئے تھے, ہر پیر کو ہم حاضر ہوا کرتے تھے حضرت کی مجلس میں, تو خطاب پوچھا ہم لوگوں سے, تو ہم تو کیا جواب دیتے, ہم خاموش رہے. فرمایا کہ
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے, علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی, فون نمبر 6370813